میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میری درخواست ہے، کوشش کر کے روزانہ کم از کم اپنے اوپر 1200 درود پاک کی عادت ڈال لیں۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ یعنی یہ قیامت کا ایک منظر اعلی حضرت نے بیان کیا کہ قیامت ایک ایسا دن ہے، اتنی نفسا نفسی ہوگی، مگر ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں کہ وہاں رسول پاک ہوں گے جو ہماری مدد کو آئیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اپنے رب سے بخشوائیں گے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بھولے، بلکہ مزار فائض الانوار میں بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہم اپنے بیوی بچوں سے، بال بچوں سے، بھائیوں سے، خاندان والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جب تک روزانہ مل نہ لیں، دیکھ نہ لیں، بات نہ کر لیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سب سے بڑھ کر بندے کو محبت اپنے نبی سے ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان، آل، اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو۔ یہ ایمان کی جان ہے۔ تو عشق رسول کا بڑھنا، محبت رسول کا بڑھنا، روحانیت کا بڑھنا، پریشانی کا کم ہونا، رزق میں برکت کا آنا، ایمان کو مضبوط کرنا، بیماریاں پریشانیاں کا حل دیکھنا، حتیٰ کہ مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا کرنا، یہاں تک کہ کوئی چاہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تمنا اور اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے نا، وہ درود پاک ہے۔ درود پاک پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، خود کو بھی ثواب ملے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھے، یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو میں درود پاک پڑھتا ہوں اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے۔ اچھا، ہمارے ثواب میں تو کوئی کمی ہونی نہیں ہے۔ یہ پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں گا تو میرے سے کم ہو جائے گا، یہ چراغ ہے۔ میں اگر ایک چراغ جلتے سے دوسرے چراغ کو جلاؤں گا تو اس جلتے چراغ میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ دوسرا چراغ بھی روشن ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا چراغ جیسے روشن ہوگا تو اندھیرا مزید دور ہو کر روشنی بڑھ جائے گی، روشنی کم نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے جتنے نیکیاں ہیں میں سب کے سب سرکار کی پوری امت کو ارسال کرتا ہوں، تو سرکار کی پوری امت تک یہ نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں پہنچے گی اور آپ کی ہماری نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ علم ہے، نیکیاں ہیں، یہ جتنا بانٹو نا اتنی بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ پیسہ کم ہو جاتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، وقت کسی کو دو تو اپنا وقت کم ہو جائے گا۔ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ تو درود پاک اللہ کرے کہ ہم کم از کم روزانہ 1200 درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیں کہ میں روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھوں گا۔ صلی اللہ علیہ محمد، بہت پیارا درود پاک ہے کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت عظیم درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ہے۔ افضل درود پاک میں درود ابراہیم ہے، ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں افضل درود پاکوں میں اس کا شمار ہے۔ درود رضویہ ہے، درود غوثیہ، یعنی بہت سارے درود پاک، کتابوں کی کتابیں درود پاک پر۔
عاشقان رسول نے لکھی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم فضول باتیں بیکار باتیں چھوڑ کر درود پاک پڑھتے رہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ حاضر کرتے رہیں. اب آپ کو آتے جاتے روز کو سلام کرتا رہے, اور جس دن وہ سلام نہیں کرے گا تو آپ کی بھی توجہ جائے گی نا, کہاں گے یار سلام نہیں آیا اس کا. جو امتی آقا کی بارگاہ میں روز سلام حاضر کرے, جس دن بھول بھی گیا نا سرکار کی توجہ جائے گی کہ آج میرا وہ غلام کہاں ہے جو مجھ پر روز سلام بھیجا کرتا ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے. ایک ڈاکٹر کو کینسر ہو گیا, وہ بھی سیویئر اسٹیج تھی اس کی. اب پورا پینل تھا جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا, خود ڈاکٹر تھا, ڈاکٹروں کا پینل باقاعدہ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا, مگر دن بہ دن صورتحال بگڑتی جا رہی تھی, ریکوری نہیں آ رہی تھی, صورتحال بگڑ رہی تھی, کینسر بڑھ رہا تھا. وہ خود ڈاکٹر بھی پریشانی تھا, بیماری پریشانی تکلیف. اس کو ایک بات یاد آ گئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو, یہ حدیث ہے. اس نے سوچا یار ڈاکٹر تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں, تو اس نے ایک فیملی تلاش کی جو بہت ضرورت مند حاجت مند تھی پریشان تھی. اس نے کسی کو ایک آدھ کو اعتماد میں لیا, کہ خود تو بیمار تھا خود کچھ کر نہیں سکتا تھا, تو اسے ایک آدھ کو اعتماد میں لیا, کو ڈھول نہیں بجایا, ایک آدھ کو اعتماد میں لیا کہ یار اس کی تم مدد کرو, بس میں تم کو پیسے دے دوں گا تم اس کی مدد کرنا. یہ کام شروع ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد جب اس ڈاکٹر کے ٹیسٹ کروائے گئے تو رپورٹ کلیئر تھی, بڑے ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو دوبارہ ٹیسٹ کروایا, ان کو یہ کہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی, دوبارہ ٹیسٹ کروایا, رپورٹس کلیئر. یہ جو ڈاکٹرز کا پینل تھا یہ اس مریض کے پاس گیا جو خود ڈاکٹر تھا, کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ مرض کتنا سیویئر تھا اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یوں, مگر ہم نے آپ کے دونوں رپورٹیں کرائیں, دونوں رپورٹوں میں آپ کے کینسر نہیں ہے, رپورٹس کلیئر ہیں, اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنا کام کر رہے تھے میں اپنا کام کر رہا تھا. اور اس نے یہ حدیث سنائی, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو, تو میں نے اس طرح کسی کے لیے خیرات شروع کر دی. صدقہ خیرات ہی ایک ہی معنی میں ہوتا ہے, کہ آپ مدد کر رہے ہیں کسی کی, صدقہ کر رہے ہیں, نفلی صدقہ عموماً ہم اس طرح کو لے لیتے ہیں. تو میں یہ کرتا رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا مرض میرے رب نے دور کر دیا. تو صدقہ جو ہے نا یہ زبردست مرض کا علاج ہے. یہ مطلب جیسے کوئی بیمار ہے, آپ میں سے کوئی بھی اللہ نہ کرے بیمار ہے, اچھا کسی کی وہاں بیمار ہے, کوئی بھی بیمار ہے, آپ نیت کرے کہ میں اس کے علاج کے لیے, اس کی شفا کے لیے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو آپ کا وہ صدقہ جو ہے نا آپ کے اس مریض کو شفا دے دے گا. ایک شخص کا بچہ 5 سال کا تھا, بخار اس کو جو آیا تو اترنے کا نام نہ لے, باپ پریشان, ڈاکٹر علاج دوائیں خرچہ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن بخار بڑھ رہا تھا کم ہونے کے بجائے, اور بچہ اور کمزور ہوتا جا رہا تھا. مریض کو پریشانی تھی کیا کروں. اچانک رات کو لیٹے لیٹے, سردی کی راتیں تھی, لیٹے لیٹے اس کو یہی حدیث یاد آ گئی کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو. آدھی رات کو اٹھانا اور رات گھر سے باہر نکل گیا کہ میں کوئی ڈھونڈوں, کوئی ایسا ضرورت مند ہو جس کا میں مدد کروں. اب ٹھنڈ کی رات میں, ویسے رات میں کون ہوتا باہر, کوئی نظر ہی نہیں آیا اسے, ایک کمزور سی بھوکی بلی نظر آئی. اس کو لگا یار یہ ہے بلی تو بھوکی, اس کے شکل سے لگتا ہے. یہ گھر گیا اور بلی جو کھاتی ہے نا اس طرح کی کچھ چیزیں اس نے اپنے گھر سے کچن سے نکالی اور جا کر اس نے بلی کو کھلانا شروع کر دیا. گھر آیا سو گیا, خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے بچے پر ایک خطرناک پرندہ حملہ کر رہا ہے جو اس کے بچے کی جان لینا چاہ رہا ہے, اور جیسے ہی پرندہ اس کے بچے کی جان لینے کے لیے قریب آتا ہے یہ کالی بلی جس کو ابھی اس نے کھانا کھلایا تھا، یہ آتی ہے اور آ کر اس جانور کو، اس پرندے کو مار دیتی ہے۔ یہ اٹھا جو خواب دیکھ رہا تھا، اٹھ کر جیسے اپنے بچے کے پاس گیا تو بچہ حشاد بشاش نظر آ رہا تھا، چیک کیا تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ جس بلی کے ساتھ اس نے خیر خائی کی تھی، بلی کے ساتھ اس نے بھلائی کی تھی، گویا کہ وہ ایک صدقہ اس کی مدد کو آیا اور اس کے بچے کو شفا دے کر چلا گیا۔ اچھا، اب صدقہ کئی طرح کا ہے۔ صدقے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، غریب آدمی صدقہ کرے، کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ ایک انڈا بھی تو صدقہ ہو سکتا ہے، کھجور بھی تو صدقہ ہو سکتی ہے، ایک مٹھی بھر آٹا بھی تو صدقہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر پیسے کی اور چیزوں کی بات نہ کرو تو میرے آقا کے حدیث ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر میں کسی مسلمان کے آگے مسکرائے صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دے صدقہ ہے۔ یعنی حدیث سے اتنی ہے، اس پر یہ پورا ایک مضمون ہے، حدیث اتنی ہے جس میں مال دولت نہیں ہے، عمل کے ذریعے جو صدقہ ہے کہ بندہ یہ عمل کرے اس کو اللہ صدقے کا ثواب دے دیتا ہے۔ مگر یہاں پر بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جان کا جب صدقہ نکالنا ہو نا تو جان کا صدقہ دیا کرو۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے، جب کوئی ایسی چیز دیتا ہے، وہ صدقہ دینا چاہتا ہے تو وہ کوئی جان اللہ کی راہ میں قربان کرے، بندہ نہ قربان کر دے، مرغی کاٹ دے، مرغا کاٹ دے، بکری کاٹ دے، بکرا، کوئی بھی اس طرح کا کوئی جانور۔ اور یہ قربان کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ راہ خدا میں دینا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم قربان کریں اور اسے کسی غریبوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو دے دیں۔ یہ ہے، تو اس طرح انشاءاللہ صدقہ جو ہے نا، صدقہ یہ بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، میں ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ذاتی طور پر صدقے کے بیرے تجربات ہیں کہ آپ صدقہ کریں، نیت کے ساتھ کریں، اور دوسری بات اخلاص کے ساتھ کریں۔ صدقہ دکھانے کے لیے نہیں کیا جاتا، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں فلاں بنا رہا ہوں، میں فلاں بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے زبردست مفتی مجتہد سطح کے یہ عالم تھے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا کہیں آنا جانا تھا نا، آپ کا کسی سے کسی 10 شہروں میں آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، کہیں رکتے بھی ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی شہر میں رکا کرتے تھے، اسٹے ہوتا تھا ایک جسٹ، تو وہاں ایک نوجوان تھا، جنرل ایک عام نوجوان تھا، وہ بڑا اس کو انسیت ہو گئی تھی حضرت کے ساتھ۔ تو جب حضرت رکتے تو وہ کچھ خیر خواہی، کھانا پینا، آرام وغیرہ کا اہتمام کر لیتا تھا ثواب کے لیے۔ یہ بہت پرانا طریقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو بندہ کو اللہ کا نیک بندہ پرہیزگار سمجھتا تو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خدمت کرتے ہی ہیں، اور اس کی وجہ ایک ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کا قرب پانا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پانی ہوتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ ملتان شہر ہے نا، ملتان میں اولیاء کرام کے مزارہ زیادہ ہیں، یہ مدینۃ الاولیاء ہے نا، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ کہ ملتان کا جو رہنے والا ہے نا، یہ ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی کہ اولیاء کرام جب کہیں سفر کر کے کہیں رکتے نا، اور جہاں دیکھتے کہ لوگ محبت کرنے والے، خدمت کرنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے لوگ ہیں، اپنائیت دیتے، پیار دیتے، تو وہ وہاں رک جایا کرتے تھے۔ تو ملتان ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں اولیاء کرام رک جاتے تھے، اور یہاں والے لوگ ان کی خدمتیں کیا کرتے تھے، کس کو کہتے ہیں نا، اولیاء کرام کی، علماء کی جوتیاں اٹھانا، ان کی خدمتیں کرنا، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اولیاء کرام وہیں رک جاتے تھے، وہیں ان کے مزار بنتے تھے، تو آج یہ ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک یہاں کے تعلق سے ہم نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے، اور جب بات بندہ پیر و مرشد سے سنتا ہے تو وہ مان ہی لیتا ہے، جو پیر پیر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جاتے تو یہ بڑی ان کی خدمت کرتا تھا نوجوان۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مبارک جب شہر پہنچے تو نوجوان نظر نہیں آیا، تو آپ کو بڑی اس پہ مطلب کہ تشویش ہوئی کہ یار یہ نوجوان کہاں ہے؟ آپ نے معلومات لی نوجوان کی، کیا چلو نوجوان کے تعلق سے پوچھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان جو تھا یہ ادھر جیل میں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، یار بندہ تو مناسب سا تھا، یہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے تھوڑی معلومات لی تو پتہ چلا کہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا، ڈیٹ ہو گئی تھی، قرضہ واپس نہیں کیا تھا، تو جسے قرض لیا تھا اسے مقدمہ کر دیا تھا قاضی کے پاس اور اس کو قاضی نے سزا کے طور پر بند کر دیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے سوچ رہے تھے بندہ اچھا تھا میرے ساتھ بھلائی کرتا تھا، یوں اچھا نہیں لگ رہا یار میں کچھ نہ کر سکوں۔ تو آپ نے معلومات لی کہ کہاں ہے، کس سے قرضہ لیا، اس سے رابطہ کیا کہ بھائی تیرا کتنا قرضہ ہے، فار ایگزامپل اس نے کہا 10,000، کہا بھائی اگر میں ادا کر دوں تو یہ نوجوان چھٹ جائے گا، کہ میں نے اس نوجوان کو بند کرا کے کیا کرنے حضور، مجھے پیسے چاہیے میرا قرضہ اتر جائے تو میں چھوڑ دوں گا، میں قاضی کو کہہ دوں گا میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں، تو قاضی چھوڑ دے گا اس کو۔ کہا چل میں تجھے یہ پیسے دیتا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ کیا؟ تو اسے بتایا گا نہیں کہ تیری کو تجھے پیسے کس نے دیے، تو مجھے کیا پڑی ہے حضور میں کسی کو بتاؤں گا، مجھے میرے پیسے مل جائے بندہ چھوٹ جائے میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہ پیسے لو اور مقدمہ واپس لے لو۔ حضرت نے پیسے دیے، مقدمہ واپس ہوا، نوجوان باہر آ گیا، حضرت آگے چلے گئے۔ نوجوان کو پتا چلا کہ حضرت آئے تھے اور میں نہیں تھا، تو حضرت کو تشویش ہوئی ہوگی کہ نوجوان کا ہے، میں تو ہر دفعہ ملتا تھا، تو وہ ملنے کے لیے حضرت کے شہر چلا گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کے پاس۔ جب دور سے حضرت نے دیکھا تو حضرت کا لگتا ہے اس کو پتا چل گیا کہ میں نے دیے پیسے، اب یہ شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ تو جیسے قریب آیا تو اس نے کہا حضرت آپ ہمارے شہر آئے تھے، وہ میں تھا نہیں، پھر اس سے سارا واقعہ سنایا، بھائی میرے ساتھ یوں ہی ہو گیا تھا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کوئی بھلا آدمی آیا تھا حضور، میرے پیسے دیے، میرا قرضہ اتارا اور چلا گیا، بڑا بھلا آدمی تھا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ بھلا آدمی کون ہے، اب حضرت خود سن رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے۔ حضرت نے کہا بھلا آدمی تھا، تیرا کام کر دیا، تو دعائیں دے دے اللہ اس کو جزا دے۔ بولا ہاں حضور میں اس کو دعا دیتا اللہ اس کو جزا دے، لیکن حضرت نے آخر تک یہ نہیں بتایا کہ بھلے مانس وہ میں ہی تو ہوں جس سے تیرا بھلا کیا تھا، میں نے تیرے پیسے دیے، میں نے تیرا قرضہ اتارا۔ یہ تھا حضرت بزرگوں کا اخلاص، یہ نیکی کرتے تھے، مدد کرتے تھے، مگر کسی کو بتاتے نہ تھے۔ ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کے گھرانے کے عظیم نام حضرت امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم نام ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تب پتہ چلا کہ آپ کے ذریعے کتنے گھروں میں راشن پہنچتا تھا اور آپ پہنچایا کرتے تھے، مگر انتقال تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ کام امام زین العابدین خود کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کہیں تشریف لے جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ یہ حضرت جاتے کہاں ہیں، امیر المومنین ہیں، پتا چلا کہ آپ ایک بڑھیا کے گھر جاتے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اس کے گھر کے کام کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر کسی کو بتاتے نہیں ہے کہ میں کس کام سے لے جا رہا ہوں۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعقب کے تو پتا چلا کہ حضرت تو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مدد، صدقہ، خیرات، یہ سب عالی شان کام ہیں، مگر اس سارے کاموں کے اندر جو قبولیت کی چابی ہے نا، وہ اخلاص ہے کہ بندہ کرے رب کے لیے۔ اب اگر چاہتا ہی ہے کسی اور مقصد ہے کہ میں کر رہا ہوں، نام آئے گا، میرے نام کا جھنڈا چڑھے گا، میرے نام کا اشتہار لگے گا، میرے نام کا بینر لگے گا، میرے نام کا پوسٹر لگے گا، میرے نام کا چرچا ہوگا، تو ٹھیک ہے، اگر یہی نیت ہے تو پھر کرتا رہے بھائی، تیرے کو اللہ ہدایت دے، کیونکہ قیامت کے دن تو ثواب اسی کے لیے جس نے رب کے لیے کیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیں ہر کام ریاکاری ہم کہہ نہیں سکتے، بندے کی نیت پر ہے، اگر اس کی نیت کچھ اور ہے، وہ ترغیب دینا چاہتا ہے، دکھانا اس کی نیت نہیں ہے، جتانا اس کی نیت نہیں ہے، عزت دینا اس کی نیت نہیں ہے، شہرت لینا اس کی نیت نہیں ہے، اس نیک کام کے ذریعے پیسے بٹورنا، اپنی پوزیشن بنانا، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب دے گا، اور ہمیں کسی کی نیت اور حکم لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ جناب دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے، وہ بندہ جانے، بندے کا رب جانے۔ لیکن یہاں میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں، ہم سب اپنا تو جائزہ لیں گے نا، کہ میں اگر کسی کو دے رہا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں، کسی کو روڈ پار کرا رہا ہوں، کسی کو پانی پلا رہا ہوں، مسجد بنا رہا ہوں، مدرسہ بنا رہا ہوں، بیوہ کا کام کر رہا ہوں، یتیموں کا کام کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، قرآن چھپوا رہا ہوں، کتابیں چھپوا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی میں دنیا بھر کے اچھے کام کر رہا ہوں، میرے اس پورے کام کے پیچھے میری نیت کیا ہے؟ اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت بری ہوگی تو گئے۔ آپ دو رکعت پڑھیں، میں دو رکعت پڑھوں، رب کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ فرائض واجبات پورے ادا کر رہے ہیں، مگر ایک شخص دو رکعت پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے اور ایک دو رکعت پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے،
تو جو اللہ کے لیے دو رکعت پڑھ رہا ہے وہ اس کو جنت کے راستے پر لے کے جا رہی ہے، وہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے مگر جہنم کی طرف جا رہا ہے. نیت کی وجہ سے بندہ نیت اپنی درست کر لے کہ میں نے جو کام کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے. یہ اصول ہے کہ ثواب ملے گا ہی تب کہ جب وہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. جیسے ہم کہتے رہے یار وہ دودھ میں پانی ملا ہو تو ملاوٹ والی چیز تو کہاں سے سمجھ میں آتی ہے. نیکی میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نیکی صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، میں نیکی کا کام کروں تو میرا اور آپ کا ہم سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، صرف ایک ہی مقصد، وہ ہے اللہ کی رضا. بنیادی بات ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا. نیکی کی توفیق دے مجھے اللہ اور میں اللہ کی رضا پانے کے بجائے اس کے مخلوق کی راضی میں لگ جاؤں، توفیق وہاں سے مل رہی ہے، دکھاوا کہیں اور کر رہا ہوں، ثواب اس سے لینا ہے، واہ واہ میں کسی اور کے سن رہا ہوں. یہ تو کس قدر متضاد چیزیں ہیں، تضاد ہے. نیکی کا کام صرف رب کے لیے ہونا چاہیے بس، اور اس کے لیے پھر آپ اللہ قبول کر لینا یار اور کیا چاہیے. ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، کس کو؟ پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی. رحم ڈالتا کون ہے؟ اللہ. تو بندے کو چاہیے کہ اپنا رخ صرف اپنے رب کی رضا کی طرف کرے. عزت و ذلت اسی کے دستے قدرت میں، رزق اسی کے دستے قدرت میں. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بھی کیا بات ہے، لکھتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں. نان پارا ایک ریاست تھی، وہاں کے کسی بادشاہ کے لیے کوئی گزارش آئی تھی کہ حضور ان بادشاہ کے لیے کوئی دو چند اشعار لکھ دے تعریفوں کے. اب اعلیٰ حضرت رسول پاک کی تعریف کرنے والے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعریفوں پر قلم چلاتے تھے، وہ تو اسلام و دین و شریعت کے نام پر قلم چلاتے تھے، یہ کسی بادشاہ کے لیے قلم کیسے چل سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی پھول میں کانٹا ہوتا ہے نا اور شمع میں دھواں ہوتا ہے، مگر میرے رسول پاک وہ پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہے جن میں دھواں نہیں ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ پورا کلام لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، دول کہتے دولت مندوں کو، کرو مدح اہل دول رضا، میں دولت مندوں کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا. محاورہ ہے، اس میں تو میری بلا پڑے، میں کیوں پڑھوں؟ تو اعلیٰ تو لکھتے کرو مدح اہل دول رضا، کہ میں دولت مندوں کی تعریف کروں، بادشاہوں کی تعریف کروں، نہیں پڑے اس بلا میں میری بلا. کیوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں رسول پاک کے در کا مانگتا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو کسی بادشاہ کی تعریف کرتا رہے، میرا دین تو یہ ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں یہ فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہم تو آقا کے لیے جی رہے ہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو اللہ ہمیں اخلاص دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کرواتے تھے، آپ کی شان تھی، اب غلام آزاد کرواتے تھے. یہ بات پہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کروں، غلامی یہ اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے. غلامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے تو غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں، بلکہ غلام آزاد کرنے کا ثواب بیان کیا ہے کہ غلام آزاد کیے جائیں، کفارے میں غلام آزاد کیے جائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غلام آزاد کرتے تھے، کمزور غلام آزاد کرتے تھے. کسی نرس کی، حضور طاقتور غلام آزاد کرتے کہ آزاد ہونے کے بعد آپ کے کام آتے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے آزاد کرتا ہوں. یہ سب سے بڑے متقی ہیں آقا کی امت میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرنا ہے، صدقہ خیرات راہ خدا میں خرچ کرنا، نیکی تقوی عبادت جو بھی آپ ادھر آئیں یہ نیکی کا کام ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہے، یہ نیکی کا کام، اخلاص کہ میں وہاں صرف اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں. جو اپنے رب کے لیے آیا ثواب پائے گا، جو کسی اور نیت سے آیا تو جیسی نیت ویسی مراد. یعنی آپ اپنے گھر سے چلے یہاں آئے، اگر اللہ ہی کے لیے آئے تو اللہ جانتا ہے کہ کون میرے لیے آیا ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور جو کسی اور نیت سے آیا ہے اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد ہے. تو نیت ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا، اس وہ اپنے کرم سے ہمارا ایمان سلامت رکھے، وہ اپنے کرم سے ہمیں قبر میں ہماری قبر جنت کا باغ بنا دے، وہ اپنے کرم سے بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے. یہی کامیابی ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے، ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے، قیامت کے دن اٹھے اللہ اس سے پوچھ گچھ نہ فرمائے، حساب کتاب نہ ہو، اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے لے، بلا حساب جنت میں جائے. جو ایک بار جنت میں جائے گا پھر نہیں نکلے گا. یہ ہو گیا کامیاب. باقی جو کچھ بھی ہے نا، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا، وہ میری عید کا دن ہوگا. ایک مسلمان کا گول کیا ہے؟ ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں، یہ ہمارا گول ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے. اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت کو پانے کے جو ذریعے ہیں، بندہ اپنے ایمان کو کامل کرے، کمزور نہ ہونے دے. جھوٹ بولے گا ایمان کمزور، سچ بولے گا ایمان طاقتور، حرام کمائے گا ایمان کمزور، حلال کمائے گا ایمان طاقتور، غیبت کرے گا ایمان کمزور، غیبت سے بچے گا ایمان طاقتور، تہمت بہتان لگائے گا ایمان کمزور، حقیقت پر رہے گا ایمان طاقتور، بد نگاہیاں کرے گا، گانے باجے سنے گا، فلمیں ڈرامے دیکھے گا ایمان کمزور، اور اگر ان سے بچے گا تو ایمان طاقتور. نزا کا وقت جب قبر آخری وقت ہوگا، شیطان ایمان لوٹنے کے لیے آتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے. اگر کمزور ایمان کے ساتھ بندہ نزا کی دہلیز پر جائے گا، ایمان کیسے بچائے گا اپنا؟ اللہ اپنی رحمت سے ہمارا ایمان بچائے. کوشش کرے گناہ سے بچے، گناہ کر کے ایمان کمزور ہوتا ہے، نیکی کر کے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں.